بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرماتے ہیں لا تترقب فراغ الاغیار فان ذلك يقطعك عن وجود المراقبه له فيما هو مقيمك فيه. کل اس قسم کی بات آئی تھی, اسی کے قریب قریب یہ بات فرما رہے ہیں کہ انسان کوئی اہم کام کرنا چاہتا ہے, عبادت میں مصروف ہونا چاہتا ہے, بڑا کام کرنا چاہتا ہے, تو انتظار کرتا ہے کہ مجھے اچھی طرح فارغ وقت مل جائے گا تو اس کے بعد میں وہ کام کروں گا. کل اس طرح کی باتیں آئی تھیں, اسی کے بارے میں فرماتے ہیں لا تترقب فراغ الاغیار. اغیار کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ظاہر کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نہیں لے جاتی, وہ اغیار ہے. لیکن ہمارے لیے تو آسان ہے کہ ان اغیار کو انسان ایسا بنا دے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو جائے. حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ اللہم جعل وساوس قلبی وسوسہ. وسوسہ تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے دور کرنے والا اور غفلت پیدا کرنے والی چیز ہے. اللہم جعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک, یہی وساوس میرے اللہ کی یاد کا ذریعہ بن جائے کہ یا اللہ تیری قدرت ہے, تیری قدرت سے یہ آ رہا ہے, کہ عجیب ہے تیری اتنی تیری شان. یعنی انسان ان چیزوں میں غور کرے تو یہی چیزیں. اور ہمارے لحاظ سے جو اغیار ہوتے ہیں وہ کیا, اس کام میں مصروف ہو گئے, اس کام میں مصروف ہو گئے. مردوں کے لحاظ سے اگر کمانے جانا ہے تو وہ سمجھتے ہیں اغیار ہے, لیکن اس میں رہتے ہوئے بھی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تو انسان اغیار تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس کی وجہ سے پوری یکسوئی حاصل نہیں ہوتی اور جو دھیان اور توجہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا, لیکن اس کو بھی انسان اللہ کی یاد کا ذریعہ بنا سکتا ہے. اور یہ انسان انتظار نہ کرے کہ پوری طرح فارغ ہو جاؤں گا پھر میں اس کام میں لگوں گا اور اچھی طرح لگوں گا, نہیں, اس میں ہوتے ہوئے یہ کام میں لگے ہیں. مردوں کے لحاظ سے وہی مشاغل ہوتے ہیں, عورتوں کے لحاظ سے بہت ہی مرتبہ خواتین کی طرف سے یہ بات آتی ہے ہمیں بکانا ہوتا ہے, ہمارا وقت ان چیزوں میں چلا جاتا ہے, یا بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے, یا بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, ان کی صفائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے, گھر کی صفائی کا. یہ کچھ بھی اغیار نہیں ہے اگر انسان دھیان کے ساتھ کرے تو. یہ سب چیزیں عبادت ہیں, یہ سب چیزیں عبادت ہیں. اس کو انسان عبادت اور اسی کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنا لے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ذریعہ ہیں کہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ حقوق اللہ نے اس پر لازم کیے ہیں, تو ان حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. لا تترقب فراغ الاغیار, دوسری چیزوں سے فارغ ہونے کا انتظار نہ کر. فإن ذلك يقطعك, اس لیے کہ اگر انتظار کریں گے تو اس کی وجہ سے ابھی جو فرصت ہے وہ بھی ہاتھ سے چلی جائے گی, بعد میں پتہ نہیں وہ فراغت کا وقت ملے یا نہ ملے, لیکن فی الحال جو موقع ہے وہ بھی موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. آگے فرماتے ہیں ما توقف مطلب انت طالبه بربك ولا تيسر مطلب انت طالبه بنفسك. انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو یہ کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں, یا یہ کہ نہیں میں تو نہیں لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور میں کر لوں گا. یا اللہ پر بھروسہ یا اپنے آپ پر بھروسہ, دو چیزیں ہوتی ہیں عموماً. تو فرماتے ہیں کہ جس کام میں بھی انسان یہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں, یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم, اللہ تعالیٰ نے واقعہ اس لیے بتایا تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. تو بدر کے موقع پر 313 ہیں, لیکن ظاہر ہے پورا دھیان اسی پر تھا کہ صرف اللہ کی نصرت سے ہی ہو سکتا ہے جو بھی ہوگا. حنین کے موقع پر بہت بڑا مجمع, اور ظاہر ہے جو صحابہ مقربین اب صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی صحبت یافتہ جو قریب کے لوگ تھے وہ تو جانتے تھے کہ جو ہوگا وہ نصرت الہی سے ہی ہوگا, لیکن کچھ نئے نئے لوگ بھی تو اسلام میں داخل ہوئے تھے, ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ مجمع ہے, اتنے بڑے مجمع کے مقابلے میں حنین والے ہیں کیا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ کیا ہوا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. تو انسان یہی بات ہے کہ مَا تَوَقَّفَ مَطْلَبٌ أَن تَطَالِبَهُ بِرَبِّكَ, جب اللہ سے کسی چیز کی ہم طلب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام پورا کرا دیں گے, تو پھر وہ پورا ہو کر رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرماتے ہیں جب یقین اور توکل پورا ہوتا ہے. وَلَا تَيَسَّرَ مَطْلَبٌ أَن تَطَالِبَهُ بِنَفْسِكَ, اور وہ کام میں کبھی سہولت نہیں ہوتی, آسانی نہیں ہوتی جو انسان اپنی ذات پر اعتماد کر کے کرتا ہے. أَن تَطَالِبَهُ بِنَفْسِكَ, یہی جس کو ہم پڑھتے رہے انانیت، عجب، میں کر سکتا ہوں، مجھے آتا ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی اگر ہم دیکھیں قرآن و حدیث میں ہمیں اس طرف اشارات ملتے ہیں. آگے فرماتے ہیں من علامات النجح فی النہایات الرجوع الی اللہ فی البدایات. اس پر پہلے ضمناً بات ہو گئی تھی کہ جب کسی کی ابتدا اللہ تعالی روشن، جب کسی کی ابتدا محنت والی ہوتی ہے، مشقت والی ہوتی ہے، اور محنت اور مشقت سے مراد جس ماں کام میں محنت کرے گا اسی میں آگے نتیجہ نکلے گا. ظاہر ہے انسان جو بیج ڈالتا ہے اسی کا درخت اگتا ہے. تو شروع زندگی میں اگر کسی کو رجوع الی اللہ کی توفیق ہو گئی، کسی شروع زندگی میں شاب النشأ فی عبادت اللہ، حدیث میں بھی آیا، جس کو شروع زندگی میں رجوع الی اللہ، تعلق مع اللہ، عبادات، تلاوت، نمازیں، ان چیزوں سے تعلق ہو گیا اور دھیان کے ساتھ حاصل ہو گیا، تو پھر یہ علامت ہے اس بات کی کہ من علامات النجح فی النہایات، یہ علامت ہے اس بات کی کہ انتہا میں اس کو ضرور کوئی کامیابی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا کام لیں گے. کبھی کبھی عبادات اور توجہ الی اللہ کے ذریعے سے، کبھی مشقت اور محنتوں کے ذریعے سے، عام طور سے ہمارے اسلاف میں دونوں چیزیں ملتی ہیں. یعنی ظاہراً بھی مشکلات سے گزرتے ہیں اور خود اپنے طور سے بھی محنت اور مجاہدہ کر کے رجوع الی اللہ اور عبادات کا اہتمام کرتے ہیں. دونوں چیزیں جس میں ہوں گی ان سے واقعی کوئی اللہ تعالیٰ بڑا کام لیتے ہیں آگے جانے کے بعد. یہ ہم تاریخ دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تاریخ دیکھیں، سیرت دیکھیں کہ اس میں شروع سے ہی، بچپن سے ہی کن حالات سے گزر رہے ہیں، کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. اور یہی سلف میں وہی بات ملے گی، شروع میں اچھا یہ مشقت پیش آ گئی، اچھا یہ اموات آ گئیں، اچھا یہ ہو گیا، یہ پریشانی آ گئی، اور پریشانیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، اور ان کے رجوع الی اللہ کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے، تو اخیر میں اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بڑا کام لیتے ہیں. قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انہ اواب کتنے لوگوں کے بارے میں فرمایا، دو قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہہ سکتے ہیں، ورنہ تین جگہ انہ اواب، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام انہ اواب، نعم العبد انہ اواب، اور ایوب علیہ السلام. اب ہم خود سمجھ سکتے ہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری انعامات بہت سے دیے تھے. داؤد علیہ السلام کو جو الگ قسم کی بادشاہت ملی، سلیمان علیہ السلام کو اور الگ قسم کی بادشاہت ملی، دونوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی. ان کے بارے میں فرمایا انہ اواب، کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اور بڑی بادشاہت اور وسعت ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے سے روک نہیں سکیں. ہمیں تو تھوڑے پیسے آ جائیں تو اچھا وہ اچھا اس کو یہ کرنا ہے، اچھا بزنس میں لگانا ہے، اچھا یہ کرنا ہے، اور کام میں اتنا زیادہ دماغ اسی میں چلنے لگ جائے. اور ان کو اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود انہ اواب، داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی، تو بادشاہت بھی، بڑی سے بڑی بادشاہت بھی، آج کل کے بادشاہی کیا ہیں ان کی بادشاہت کے مقابلے میں، بڑی سے بڑی بادشاہت کی بھی ان کو رجوع اللہ سے انہ اواب بننے سے نہیں روک سکیں. ایوب علیہ السلام، بڑی سے بڑی تکلیف بھی ان کو رجوع اللہ سے نہیں روک سکیں، راحت اور پریشانی، نعمت یعنی شکر ہو یا صبر، یعنی دونوں طرح کے موقع، خوشی کا موقع یا غمی کا موقع، اواب ہونے سے انسان کو کوئی چیز معنی نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا. من اشرقت بدایتہ اشرقت نہایتہ، جس کی ابتدا روشن ہوتی ہے تو اس کی انتہا بھی روشن ہوتی ہے. عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ جس کی ابتدا روشن ہوتی ہے، روشن کا مطلب وہی کہ ظاہر میں اعمال صالحہ اور شریعت کی پابندی اور دل میں توجہ الی اللہ. ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی، جب انسان صحیح راستے پر، اس میں اس وجہ سے قید لگا رہا ہوں کہ ظاہری اعمال، اب ابلیس کے بھی اشرقت بدایتہ تھا کہ بہت اعمال کیے، بہت اعمال کیے، لیکن وہی دل کی کیفیت کے ساتھ نہیں تھا، دل کے اخلاص کے ساتھ نہیں تھا. یہ جو بھی وجہ تھی کہ انسان کے اندر کبھی عجب اور کبر ایسی چیز ہے جو شروع میں نہیں ظاہر ہوتی ہیں، اچانک سے باہر میں نکل آتی ہیں اور ظاہر ہو جاتی ہیں. تو اشرقت بدایتہ، جس کی ابتدا روشن ہوئی، جس میں اعمال صالحہ ظاہر کے اعتبار سے اور دل کی کیفیت کے اعتبار سے، اور اس کے لیے وہی ہم کہیں گے کہ انسان وہی سلف صالحین کے طریقے پر انسان چل کر اگر زندگی صحیح گزارتا ہے اور کسی کی نگرانی میں رہ کر کرتا ہے، کہ یعنی ٹھیک ہے کہ اس سے کہ خود انسان اپنا مطالعہ کر لیا، کتابوں میں پڑھ لیا، چاہیے کرنا چاہیے کرنا شروع کر دیا. عام طور سے ایسے لوگ غلط راستے پر جاتے ہیں، اور شروع عام طور پہ اگر ہم دیکھیں، بلکہ تمام ہی ہم دیکھیں، جتنے بھی بڑے بڑے فرقے بنے، جماعتیں بنی، ان سب کے جو بانی تھے وہ کون تھے؟ ذہین لوگ ہوتے تھے، بڑے تیز ہوتے تھے، بڑے مطالعے والے ہوتے تھے، یا کم از کم مطلب کہ ذہانت اور یہ چیزیں تو ان میں کم از کم کوئی تو صلاحیت ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی جماعت بنائی اور کوئی پورا گروپ بنایا. تو یہ تو سلسلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی صلاحیت انسان میں ہوتی ہے، لیکن بس ضروری یہ ہے کہ اشرقت، وہ اشراق ہونا چاہیے کہ عمل اور دل کے توجہ اور دھیان، وہی انہ اواب والی بات، من اشرقت بدایت ہو اشرقت نہایت ہو. تو عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے قرآن نے یہ کہا جاہد و فینا لنہدینہم سبلنا، مجاہدہ اور محنت کی تو پھر ہم صحیح راستے پر لگائیں گے، ورنہ ہمارے طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے. وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ابتدا روشن ہوئی اور ابتدا میں انہوں نے محنت اور مجاہدے کیے، وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے. لیکن ہم حالات دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اشرقت بدایت ہو نہیں تھا، شروع میں ان کے حالات بہت ہی برے تھے، اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بس بلا لیا. تو ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ واقعات کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں. کسی میں کوئی کمال ہو گیا، کسی میں کوئی خوبی آ گئی، کچھ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے یا کسی کی کوئی دعا اس کو لگ گئی، کچھ نہ کچھ ہوا، یا اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا کہ اچھا نہیں اس کو مجھے نیک بنانا ہے. ڈاکو تھے اور کہاں ڈاکو سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے سردار بنا دیا ان کو. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے، اس علاقے سے نہیں گزرنے، یا فضیل نامی کوئی ڈاکو رہتا ہے. بعد میں تائب ہوئے تو کیسے عابد الحرمین کے نام سے مشہور ہو گئے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، والی آیتوں کے سلسلے میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس آیت نے ان کی زندگی بدل دی. فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے، عطر فروش، عطر بیچا کرتے تھے اور بڑے تاجر تھے. تو ایک فقیر ان کے دکان پہ آیا اور آ کر دیکھنے لگا، عطر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر کیا دیکھ رہے ہو، کچھ چاہیے؟ نہیں بس میں دیکھ رہا ہوں. بوتل ایک بوتل اٹھاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، عطر کی بوتلیں تو بڑی قیمتی ہوتی ہیں، عام طور سے ہمارے عطر بیچنے والے جو ہیں وہ قیمتی عطر جو ہے پیچھے چھپا کر رکھتے ہیں، عود وغیرہ تو عام طور سے وہ دکھائیں گے بھی نہیں مہنگے والے، جیسے کہ پتہ نہیں کہ خریدے گئے نہیں، خامخواہ اس کو لگا کر اپنا عطر ضائع کریں، تو بہرحال وہ پیچھے رکھتے ہیں. جب پتہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تھوڑا کچھ شاید ایک شوقین ہے یا کچھ خرچ کرے گا، تو اچھا پھر وہ اچھے والے نکالتے، چھپا ہوا ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں. تو یہ ان کی عطر میں دیکھ رہتے کہ اچھا یہ عطر، وہ عطر، بوتلیں ہیں، کیا دیکھ رہے ہو، کچھ لینا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ، نہیں نہیں بس میں دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جب موت آئے گی تو آپ کی روح کیسے نکلے گی، کبھی اس بوتل میں جائے گی، کبھی اس بوتل میں جائے گی، کبھی اس بوتل میں جائے گی. بات سمجھنے کے لیے سے جس کو جو سمجھنا چاہے اس کے لیے تو بڑی بات تھی. ان کو عجیب لگا کہ میرے بارے میں سوچ رہے ہو، میری موت کیسے آئے گی، تمہاری کیسے آئے گی؟ کہ میری کیسے آئے گی میں بتاتا ہوں. باہر گئے دکان کے باہر اور کچھ غالباً یہ تھا کہ وضو کیا اور لیٹ گئے اور کلمہ پڑھا، روح نکل گئی، ان کا وقت آ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ان کی ہدایت، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت منظور تھی. ان کو اس واقعے نے ان کی زندگی بدل دی کہ اچھا اس نے آ کر مجھے کچھ سبق سکھایا کہ دیکھیں جس کا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے تو کتنا آرام سے یہ چلا جاتا ہے. اور بات صحیح ہے، اگر میری موت کا وقت اگر ابھی ملک الموت میرے پاس آ جاتے ہیں تو میں سوچ میں پڑ جاؤں گا اچھا میرے یہ قیمتی چیز ہے، یہ قیمتی عود ہے، یہ قیمتی عطر ہے، یہ فلانی چیز ہے، تو میری تو ان چیزوں میں جیسے ہم لوگوں کا اچھا فلانا میں اچھا میرا فلانے پیسے وہاں رکھے ہوئے ہیں، اچھا بینک اکاؤنٹ میں یہ ہے، اچھا یہ بزنس میں لگایا ہوا تھا، تو ان چیزوں میں انسان اٹک جائے گا تو روح تو وہاں اٹکی رہے گی. تو یہی سبق سکھا کر وہ چلے گئے. اس واقعے نے ان کی زندگی بدل دی. کبھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ شروع سے مجاہدے ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بعد میں بھی جب ان لوگوں کی زندگی بدلی ان واقعات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے جب ایسے واقعات ظاہر کیے، اس کے بعد پھر کام میں لگے تو لگے رہے. پھر یہ بات ہے کہ کام میں لگے تو پھر لگے رہے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہم دیکھیں، یا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کئی مرتبہ تذکرہ ہوا ہے کہ وہ تو کیا شراب کے عادی تھے اور ان کی زندگی بس ویسی ہی تھی کہ جیسے ایک عام، ہاں اتنا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ، یعنی بعض ان میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں انسان میں. تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں، ان کا واقعہ شاید طلبہ کے لحاظ سے بعضوں نے نہ سنا ہو، کہ فرماتے ہیں میری ایک بچی پیدا ہوئی، مجھے اس بچی سے بہت محبت تھی، اور وہ بچی جو ہے وہ ذرا بڑی ہوئی، سمجھدار ہوئی، تو میرے ہاتھ میں سے شراب کے میں جو بوتل ہوتی یا گلاس ہوتا تو میرے ہاتھ سے پکڑ کر وہ پھینک دیتی تھی. اب مجھے غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن اس بچی سے اتنی محبت تھی کہ اس محبت کی وجہ سے میں اس کو کچھ کہتا نہیں تھا. جو بچی ہے چھوٹی ہے، 2 سال کے قریب اس کی عمر تھی، اور اس طرح وہ میرے ہاتھ سے شراب کبھی بھی ہوتی تو پھینک دیتی تھی وہ، اور میں شراب کا عادی تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا بچی کا، اس بچی کے انتقال پر مجھے بہت غم ہوا، بہت افسوس ہوا، اور ظاہر ہے اس سے جو محبت اور جو تعلق اس کی بنیاد پر۔ کہتے ہیں 15 شعبان رات کے وقت میں سویا تو شراب کے نشے میں سویا، خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے، میدان حشر قائم ہے، اور میں ایک جگہ ایسی جگہ ہوں کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا سانپ، بہت بڑا اژدہا جو مجھے پورا کھا سکتا ہے، اتنا بڑا ایک سانپ میرے پیچھے آ رہا ہے، جس کو اژدہا کہتے ہیں، وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اب میں اس سے گھبرایا، اس کی شکل اتنی خطرناک اور ہیبت ناک کہ اس سے میں بھاگنے لگا، میں بھاگنے لگا۔ اب میں بھاگ رہا ہوں اور میرے پیچھے آ رہا ہے، اتنے میں راستے میں مجھے کوئی نیک صفت، کوئی نیک انسان معلوم ہوئے، کمزور ضعیف سے تھے لیکن نیک انسان۔ میں نے کہا کہ میری مدد کیجیے۔ کہ میں تو کمزور ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، لیکن آگے چلے جاؤ، شاید تمہیں آگے کوئی مدد مل جائے۔ کہتے ہیں آگے چلے گیا، آگے جاتا رہا تھا تو میں نے دیکھا آگے دوزخ ہے، اور آگے بس میں گرنے کے قریب تھا، کسی نے کہا نہیں نہیں اس کو ہٹاؤ یہاں سے، اس کو ہٹاؤ، یہاں والوں میں سے نہیں ہے۔ وہاں سے میں پھر پیچھے ہٹا اور وہ سانپ جو اژدہا تھا وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کہتے ہیں بس میں اس کے خوف سے پھر بھاگ رہا ہوں، اور اسی وقت پھر وہی نیک بزرگ جو تھے ان کے پاس سے میں گزرا، تو وہ بزرگ نے سے پھر میں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی مدد مانگی تھی، آپ نے مدد نہیں کی۔ کہا میں کمزور ہوں، اس کے سانپ کے مقابلے میں میں کیسے مدد کر سکتا ہوں، لیکن آگے یہاں چلے جاؤ، یہاں تمہاری کوئی مدد ہو جائے گی۔ راستہ بتا دیا۔ وہ آگے گئے، وہاں کچھ پہاڑ کی طرح تھا، اس میں بڑے پہاڑ کی طرح ایک اونچا محل کی طرح کچھ تھا، پہاڑ تھا، اس میں اتنی ساری کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں جیسے اندر محل ہو، اس میں لوگ رہتے ہوں۔ تو میں اس طرف گیا تو وہاں بہت سارے بچے تھے، بہت سارے بچے تھے۔ ان بچوں نے دیکھا کہ اچھا کوئی آ رہا ہے اور اس کے پیچھے اژدہا ہے، اس نے اعلان، بچوں نے اعلان کر دیا ایک دوسرے کو، شور مچایا کہ دیکھو دیکھو تمہارے تم میں سے کسی کا تو جان پہچان والا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اتنے میں میں نے دیکھا کہ میری بیٹی جو انتقال کر گئی تھی وہ وہاں پر تھی، اس نے دیکھا کہ اچھا یہ تو میرے والد ہیں، جلدی سے اس نے ہاتھ بڑھایا اور مجھے اپنے پاس بلا لیا، اور دوسرے ہاتھ سے اژدہے کو ہٹا دیا اور سانپ کو ہٹا دیا، اور وہ دور چلا گیا۔ اب میری بیٹی میری گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ خواب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیسے کسی کی تربیت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں گود میں آ کر بیٹی میرے بیٹھ گئی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس حال میں؟ کہا ہم تو یہاں بچے یہاں رہتے ہیں، ہم بہت اچھے حال میں ہیں، اور ہم انتظار میں ہیں کہ ہمارے بڑے جب آ جائیں گے تو ہم اگر ان کی کوئی مدد کر سکیں تو مدد کریں گے۔ تو قرآن بھی آتا ہے؟ ہاں قرآن اچھی طرح جانتے ہیں ہم لوگ، قرآن بھی ہم یہاں جانتے ہیں۔ اچھا تو یہ جو یہ اژدہا کیا تھا اور وہ نیک بزرگ جو تھے وہ کیا تھے؟ ہاں کہ یہ اژدہا جو تھے وہ آپ کے برے اعمال ہیں، آپ جو گناہوں میں جو معاصی میں لگے رہتے ہیں، یہ برے اعمال جو ہیں اتنے قوی ہو گئے ہیں کہ، اور وہ جو بزرگ تھے وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، نیک اعمال میں اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ کو ان برائیوں کے مقابلے میں بچا سکیں۔ تو یہ آپ کے وہ برے اعمال تھے جو آپ کے پیچھے آ رہے تھے، لیکن اتنا ہے کہ نیک اعمال نے آپ کو ہدایت دے دی کہ اچھا اس طرف جانا ہے، بچانے کا راستہ بتا دیا۔ یہ واقعہ تھا۔ اس واقعے سے جب وہ بیدار ہوئے، خواب سے بیدار ہوئے، تو اس کے بعد سے ان کی زندگی بدل گئی۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی عمر میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جب کسی کو منتخب کر لیتے ہیں تو اچانک سے کوئی اس کو ایسی کوئی واقعہ پیش آ گیا، کچھ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو منتخب فرما لیتے ہیں، لیکن عام طریقہ انبیاء کے ساتھ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جو عام اولیاء کے ساتھ طریقہ اللہ تعالیٰ کا رہا، وہ یہی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ چلتا رہے اور ترقی کرتا رہے۔ من اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جو آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسے آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سعى لها، صرف اتنا نہیں فرمایا، سعيها، جیسے آخرت کی کوشش ہونی چاہیے اس طرح کی کوشش کرے، تو پھر فاولئک کان سعيهم مشکورا۔ تو عام طریقہ اللہ تعالیٰ کا یہی رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، تشوفك الى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك الى ما حجب عنك من الغيوب۔ انسان کو کبھی کبھی شوق ہوتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کہ نظر نہ آنے والی چیزیں مجھے معلوم ہو جائیں۔ اس میں مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، نظر نہ آنے والی چیزیں معلوم ہو جائیں، کل کیا ہوگا، اچھا 2 دن کے بعد کیا ہوگا، حالات جو چل رہے ہیں دنیا میں، اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کون جیتے گا کون ہارے گا، قیامت کب آئے گی، حضرت مہدی کب آئیں گے، دجال کا خروج کب ہوگا، یعنی مختلف چیزیں جس کو جیسا بھی ہوگا اس کے لحاظ سے اچھا مجھے معلوم ہو جائے، اچھا پھر یہ کیا ہوگا، اچھا پھر کیا ہوگا۔ غیب کی باتیں کہ فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے، کسی کی کوئی چیز چوری ہو گئی مجھے معلوم ہو جائے چور کون ہے، کوئی چیز گم ہو گئی تو اچھا کہاں، مختلف چیزیں، ارے شوق ہوتا ہے انسان کو کہ اچھا جو چیزیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں وہ معلوم ہو جائیں، غیب کی باتیں معلوم ہو جائیں، یہ غیب کی باتوں کے یہ اجزاء ہیں. قبر میں اگر کوئی ہے اچھا مجھے معلوم ہو جائے کس حال میں ہے، میں اس سے بات کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے اس میں کچھ حکمتیں ہیں، جو چیزیں مخفی رکھی ہیں وہ کسی وجہ سے مخفی رکھی ہیں. بہرحال کہتے ہیں نا الانسان حریص فیما منع، انسان جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کی انسان کے اندر حرص ہوتی ہے کہ یہ مجھے مل جائے جو چیز نہیں. اور جو عام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، درود شریف ہے، اتنی عظیم بڑی بڑی دولتیں ہیں جس پر ثواب بھی ہے، دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، تو اس کی اتنی وقعت نہیں ہوتی جتنی غیب کی باتوں، حالانکہ اس پر کوئی فضیلت نہیں ہے. یعنی دینی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں، نقصان تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں. اس لیے کہ غیب کی بات معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا، عجب پیدا ہو سکتا ہے، کبر میں آ سکتا ہے انسان، نقصان تو ہوتا ہے، فائدہ کی ثواب تو کوئی نہیں اس پر. تو فرماتے ہیں غیب کی باتیں انسان کو معلوم کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور غیب کی باتوں کی دو قسمیں ہیں، غیب کی باتیں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ غیب کی باتیں جو باہر ہیں، خارجی ہیں، جس کی میں نے مثالیں دی، اور ایک وہ غیب کی باتیں جو نظر نہ آنے والی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے خود کے اندر انسان کے عیوب ہیں. اس کو وہ فرما رہے ہیں عیوب اور غیوب، بس ایک نقطے کا فرق ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی باتیں جو انسان کو معلوم کرنے کا شوق ہوتا ہے، اس کے بجائے انسان کو شوق یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اندر جو عیوب ہیں ان کو پہچانے. تشوف کا علم بطن فیک من العیوب، اگر انسان کو غیب کا علم حاصل کرنا ہے تو اپنی غیب، اپنے اندر جو نظر نہ آنے والی بیماریاں ہیں ان کو معلوم کر لے، وہ سب سے بڑا کمال ہے. اور واقعتاً سب سے بڑی چیز یہی ہے جس کو بار بار پہلے بھی کہا دہراتا رہا ہوں اور واقعات وغیرہ سے، انسان اپنے عیوب، اپنی غلطی پہچاننے کی کوشش کرے. اور یہ چیز سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام جو ہے وہ یہی ہے، دوسروں کی غلطی نظر آ جائے گی، اپنی غلطی، اپنے خاندان والوں کی غلطی، یہ سب سے اخیری درجے میں ہوتا ہے. اس پر خیر ایسی عجیب عجیب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ابھی تو خیر ہم صرف اسی حد تک رہتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ انسان اپنی غلطی، اور پہلے میں نے بتایا تھا غلطی پہچاننے کے مختلف طریقے، چار طریقے بتائے تھے، تو یہ اہم ہے، بہت اہم سبق ہے کہ انسان اپنی غلطی پہچاننے کی کوشش کرے. ہمارے مشائخ کے یہاں سب سے اہم تعلیم یہی ہوتی ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہونا شروع ہو جائے، یعنی کہ کوئی بتا رہا ہے کہ تم نے غلط کیا، تم نے غلط کیا، انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ انسان اپنی غلطیوں کو پہچاننے لگ جائے. حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ جب وہ بیعت کا ارادہ رکھتے تھے تو فرمایا میں بیعت ہونا چاہ رہا تھا، کہاں بیعت ہوں؟ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں جاتا، وہاں گیا، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت حیات تھے، تو ظاہر اکابر تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ تو کئی اسفار کیے ہیں اور ان کے ساتھ بہت عرصہ گزارا ہے. فرماتے ہیں میں بیعت کے لیے تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی حاضر ہوا. شیخ نے فرمایا وہ بھی حضرت رائے پوری ہیں، وہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، جیسا شیخ کی عادت تھی. حضرت شیخ کے حکم سے چلا تو گیا لیکن بیعت یہ ہوا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت رائے پوری کے پاس جاتا تھا تو آخرت کی طرف دھیان ہوتا تھا، موت کا، آخرت کا، ان چیزوں کی طرف مجھے دھیان لگ جاتا تھا. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا تھا تو اپنے عیوب اپنے سامنے، اچھا میرے اندر تو یہ عیب ہے، میرے اندر یہ برائی ہے، اپنے عیوب کا احساس ہونے لگتا تھا. فرماتے ہیں میری اصلاح تو یہیں ہوگی. سب سے بڑی چیز جو انسان کو ہے وہ حاصل ہو وہ یہ ہے کہ اپنے عیب کو پہچاننے لگ جائے. لوگ کہتے ہیں ہمیں بتا دیا جائے ہم نے یہ غلطی کی، وہ تو ایسے ہی جیسے وہ کسی کو نحو کی ترکیب یاد کراتے ہیں نا، اچھا یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، مل کر یہ بنا. اچھا ٹھیک ہے، اس کو اتنا آگے کہ یہ مبتدا خبر ہے اور یہ مل کر یہ بنا. خود اس کے اندر صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ترکیب کی جاتی ہے، تو پھر وہ پہچاننے لگے گا، زندگی آگے گزارے گا، ورنہ صرف جو بنا ہوا تیار مل جاتا ہے اس میں انسان کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو یہی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی کوشش، اس کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرے، اور یہ کوشش کرے کہ کسی طریقے سے مجھے معلوم ہو جائے کہ اچھا میں کیا ہے. اس کو بار بار پہلے بھی تذکرہ ہوا اور اس کی تاکید اس وجہ سے میں نے وہی واقعات کے ساتھ بتایا کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس میں ہم لوگ عام طور سے مار کھاتے ہیں اور اسی میں ہم پیچھے رہتے ہیں. سب کچھ کر لیں گے، وظیفے بھی پڑھ لیں گے، نوافل بھی پڑھ لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ میری غلطی، اس کا کیا حق تھا کہ وہ میرے بارے میں کچھ کہہ دے، کسی نے میرے بارے میں کیوں ایسا کہہ دیا. تشوف کا، تمہارا معلوم کرنے کی کوشش کرنا ان چیزوں کو جو عیوب تمہارے اندر پوشیدہ ہیں، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا بہتر ہے ان باتوں کے مقابلے میں کہ انسان غیب کی اور پوشیدہ چیزوں کو معلوم کرنے کا اہتمام کرے. اور عام طور پہ انسان کو ان چیزوں سے جو رکاوٹ پیش آتی ہے، وہی جو واقعات کے سلسلے میں نے بتایا تھا، رکاوٹ جو پیش آتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے کہ بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ضد ہوتی ہے, ضد ہوتی ہے کہ نہیں میں, وہی کبر جس کو ہم نے کبر کہا ہے. آگے فرماتے ہیں, اصل کل معصیت و شہوت و غفلت الرضا عن النفس و اصل کل طاعت و یقظت و عفت عدم الرضا منک عنہا. فرماتے ہیں کہ ہر معصیت کی بنیاد اور جڑ, ہر معصیت کی بنیاد اور جڑ, جو بھی انسان سے گناہ اور نافرمانی اور جڑ بڑے بڑے معصیتیں جو صادر ہوتی ہیں, اس کے پیچھے بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہر معصیت, شہوت اور غفلت کی بنیاد اور جڑ خود پسندی ہے. میں اچھا ہوں, وہی اپنی غلطی پہچاننی نہیں ہے, میں اچھا ہوں, میرے اندر کوئی کیوں نہیں, میری کوئی غلطی نہ بیان کرے, مجھے کوئی نہ بتایا کہ میں نے کیا غلط کیا ہے. تو ہر چیز کی بنیاد جو ہے, ہر برائی کی جڑ وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کل معصیت و شہوت و غفلت. کبھی معصیت ہوتی ہے, کبھی انسان خواہشات اور بری خواہشات میں لگ جاتا ہے, اور کبھی صرف غفلت, درجات ہے نا برائیوں کے بھی, معصیت ہے, شہوت ہے یا غفلت ہے. فرماتے ہیں ان تمام برائیوں کی, بڑے درجے کی برائی ہو یا کم درجے کی برائی ہو, اس سب کے پیچھے کیا چیز ہے؟ الرضا عن النفس. اپنے نفس سے انسان خوش ہو گیا, اپنی خود پسندی میں مبتلا ہو گیا. اور وہ اصل کل طاعت و یقظت و عفت, اور ہر طاعت, نیکی, بندگی, اللہ کا دھیان, دل میں توجہ اللہ, ان تمام چیزیں اور گناہوں سے بچنا, ان سب چیزوں کی, اس سے کہ وہی تین چیزیں ہو گئیں, تین اور تین, یعنی طاعت کوئی نیک کام کرنا, یقظہ اللہ کے ساتھ دھیان اور توجہ, اور عفہ گناہوں سے بچنا, تقویٰ جس کو ہم کہتے ہیں. تو ان اچھائیوں کی بھی بنیاد, چھوٹے درجے کی نیکی ہو یا بڑے درجے کی نیکی ہو, ظاہری ہو یا باطنی ہو, ان تمام نیکیوں کی بنیاد جو ہے عدم الرضا منک عنہا, اپنے نفس پر اطمینان نہ کرنا. اپنے نفس پر اطمینان نہ کرنا وہی کہ جس کو ہم پہلے سے پڑھتے رہے ہیں, عجب ہے, کبر ہے. تو ہر چیز کی, ہر برائی کی بنیاد اور جڑ آ گئی انسان کے اندر, وہ نہیں ہے اور توازو ہے, تو گویا کہ ہر نیکی کی بنیاد اور جڑ انسان کے اندر پیدا ہو گئی. آگے فرماتے ہیں, العجب کل العجب ممن یہرب ممن لا انفکاک له عنہ ویطلب ما لا بقاء له معہ فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فرماتے ہیں تعجب ہے, اور بہت زیادہ تعجب ہے, تعجب ہے, بہت زیادہ تعجب ہے کہ انسان ایسے شخص پر تعجب فرما رہے ہیں, کہ ایسے شخص پر بہت زیادہ تعجب ہے, جو تقریباً اکثر لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے, کہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر بہت زیادہ تعجب ہے جو ایسی چیز سے تو بھاگتے ہیں جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے. کس کے بغیر گزارا نہیں؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال, عبادات. کہ عبادات سے نہیں, اچھا بس ٹھیک ہے, فرض ادا کر لینا بس کافی ہے, نماز پڑھ لی بس, اچھا پانچ وقت نماز تو پڑھ لیتے ہیں نا, بس فرائض ادا کر لیے کافی ہے, دین کے معاملات میں کم سے کم بس کافی ہے, اور دنیاوی امور میں نہیں یہ بھی ہو جائے, اچھا نہیں یہ بھی ہو جائے, نہیں سہولتیں بھی ہونی چاہیے, راحت بھی ہونی چاہیے, کئی جوڑے ہونے چاہیے اور راحت کے کئی اسباب ہونے چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ تعجب ہے, انتہائی تعجب ہے اس شخص پر جو ایسی چیز سے تو دور ہٹتا ہے جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں, یعنی عبادات وغیرہ, اور ایسی چیز کی طلب میں رہتا ہے جو انسان کے ساتھ باقی نہیں رہنے والی. مال جمع کرتا ہے, پیسے جمع کرتا ہے, چیزیں, کپڑے جمع کرتا ہے, دنیا کے اسباب جمع کرتا ہے, پتہ ہے کہ یہ زیادہ عرصہ نہیں رہنے والی, عبادات ہمیشہ رہنے والی ہیں, اور یہ پتہ ہے, سب کو پتہ ہے یقین کے ساتھ, چاہے دنیا دار ہو یا دیندار ہو, ظاہر ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ عبادات ہمیشہ رہنے والی چیز, اور دنیا کی چیزیں کچھ عرصہ رہ کے نکلنے ہی والی ہیں, ہمیشہ نہیں رہنے والی. پھر بھی جو چیزیں نہیں رہنے والی اس کی تلاش میں پھرتا ہے کہ زیادہ مل جائے, زیادہ مل جائے, اور جو چیزیں ہاتھ میں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں ان سے اپنے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے اگر کوئی آیت ہم کہہ سکتے ہیں تو آیت یہ ہے قرآن کریم کی, انہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, انسان کو پتہ ہے کہ اچھا کیا صحیح کیا غلط ہے, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں, پتہ ہے صحیح غلط لیکن تب بھی نہیں کرتا, آگے نہیں بڑھتا. کیوں؟ بس وہی ہے کہ دل اندھے ہو گئے ہیں. لا ترحل من كون الى كون فتكون كحمار الرحى یسیر والمکان الذي ارتحل الیہ هو الذي ارتحل عنہ ولكن ارحل من الاکوان الى المکون وان الى ربک المنتہا. فرماتے ہیں دیکھو, ہم جو عبادت کرتے ہیں, چاہے دین کے لیے کوئی کوشش کرے یا دنیا کے لیے کوئی کوشش کرے, لیکن دنیا کی کوشش میں تو انسان دنیا کے ماننا چاہ رہا ہے. انسان دین کے لیے جب کوئی کوشش کرتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، تو اس سے ہمیشہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کی رضا، اور کچھ بھی نہیں. کبھی کبھی انسان کو بے چینی ہو رہی ہے، اچھا چلو میں تھوڑا قرآن پڑھ لوں تو بے چینی ختم ہو جائے گی، تو مقصد کیا ہو گیا؟ اپنی بے چینی کو دور کرنا، اللہ کی رضا نہیں. کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تراویح میں اچھی طرح سنا سکے، غلطی نہ آ جائے، تو بس وہی مقصد ہو گیا نا، کہ اسی لیے یاد کر رہے ہیں کہ اچھا رات کو سنانے میں غلطی نہ آ جائے. مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کی رضا مقصد ہو. انسان جب عبادت کر رہا ہے، نہ دل کا سکون اصل مقصد ہے، نہ نور کا نظر آنا مقصد ہے. کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں زیادہ کروں گا تو اچھا پھر مجھے اچھا یہ چیزیں حاصل ہوں گی، یہ فائدے حاصل ہوں گے. صرف اللہ کی رضا ہو اور کچھ بھی نہ ہو، نہ دل کا سکون مقصد ہو اور نہ راحت اور لذت مقصد ہو، نہ نور مقصد ہو، نہ اور کوئی چیز مقصد ہو. فرماتے ہیں کہ لا ترحل من کون الى کون، ایک مخلوق سے دوسرے مخلوق کے پاس نہ جاؤ. عبادت بھی اللہ نے ہمیں ایک توفیق دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، لیکن ہے تو بہرحال ایک ظاہری عمل ہے. تو ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک مخلوق کے دوسرے، عبادت سے مقصد ہے مزہ حاصل ہونا، تو ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کے پاس جا رہے ہیں، بس یہی ہو گیا، اور تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو عبادت سے اگر ہمارا مقصد دنیا ہی کی کوئی چیز ہے، تو ایک مخلوق سے ہم دوسری مخلوق کے پاس جا رہے ہیں. فرماتے ہیں اس کی مثال اگر دیں تو مثال کیا ہے؟ فتکون کرحل کا حمار الرحا، ایسا ہی جیسے چکی کے ارد گرد گھومنے والا گدھا ہوتا ہے. یہ چکی جب اس میں چیزیں پیسی جاتی ہیں تو گدھے کے ساتھ ایک لکڑی باندھی جاتی ہے، گدھا ہوتا ہے یا بیل ہوتا ہے، اس کے ساتھ لکڑی باندھی جاتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے میں کہیں دور جا رہا ہوں، میں کہیں دور جا رہا ہوں، حالانکہ وہیں گول گمراہ ہوتا ہے، وہیں گول گمراہ ہوتا ہے. جنہوں نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے ہندوستان وغیرہ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں مختلف اخراج سے، کبھی پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ گول گھومتا ہے تو اس سے پمپ چلتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے یہ گنے کا رس وغیرہ نکالنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. تو بس بہرحال یہ جو جانور ہے یہ گول گھومتا رہتا ہے، پورا دن چلے گا، آخر میں وہیں پہنچا جہاں سے چلنا شروع کیا تھا. فرماتے ہیں کہ ہماری مثال ایسی ہو جائے گی، عبادت کر رہے ہیں، عبادت سے مقصد ہم نے کوئی دنیا کو بنا لیا، تو ایسا ہی ہے جیسے چکی کے ارد گرد گھومنے والا گدھا ہوتا ہے کہ اچھا پورا دن چلتا ہے، جہاں سے چلنا شروع کیا تھا وہیں پہنچا، ہم تو جہاں تھے وہیں رہیں گے اگر ہم نے دنیا کی کوئی چیز یا دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنا اس کو مقصود بنا لیا. تو یہ چکی کے گدھے کی طرح ہو جائے گا، یسیرو جو چلتا رہتا ہے، حالانکہ جس جگہ سے چلنا شروع کیا آخر میں وہیں پہنچتا ہے. فرماتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ ولیکن ارحل من الاکوان الى المکون، مخلوق سے خالق کی طرف جانے کی کوشش کرو، ہر چیز میں مقصد اللہ کی رضا کو بنا لو، اس لیے کہ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، ہر چیز کی انتہا تو اللہ ہے، ہمیں پہنچنا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اسی کو مقصد اور اسی کو غایت بناؤ. آگے پھر ایک حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ وانظر الى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، حدیث تو مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات والی، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت، ہجرت کے معنی انسان ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے اللہ کی رضا کے خاطر. تو جو ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے تو دوسری جگہ کہاں جا رہا ہے؟ الی اللہ و رسول ہی جا رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول مقصود ہیں، ان کی رضا مقصود ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب جا رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، فہجرتہ الی اللہ و رسول. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا، تو اگر انسان عبادت سے اس کا مقصد کوئی دنیا کی کوئی چیز مقصود ہے، روزی میں برکت ہو جائے گی، سکون حاصل ہو جائے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اگر یہی مقصد ہے تو پھر تو الی دنیا یصیبہا، تو پھر تو یہ ہو گیا الی دنیا یصیبہا، پھر دنیا حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور امرأۃ یتزوجہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس مقصد کے لیے عبادت کی تھی وہی نتیجہ حاصل ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.